السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ آل عمران کی آیات مبارکہ آیت نمبر 102، 103 اور 104 کے متعلق کا آغاز کیا. الحمدللہ پچھلے جمعے 102 آیت مبارکہ کا مطالعہ ہم نے مکمل کر لیا تھا، جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اہل ایمان کو مخاطب فرما کر تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا. ارشاد باری تعالیٰ ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ کا تقوی اختیار کرو جیسا کہ اس کا تقوی اختیار کرنے کا حق ہے. ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور ہرگز نہیں مرنا، ہرگز تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم اس کے فرما بردار ہو. یہ بات عرض کی گئی تھی کہ یہ تین آیات مبارکہ، آیت نمبر 102، 103، 104، امت مسلمہ کے خطاب کے دل میں قرآن حکیم کی بڑی اہم ہدایات ہیں، سہ نکاتی لائے عمل ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو عطا فرمایا. تازہ کر لیجئے کہ سب سے پہلا نقطہ یہ ہے کہ اس امت کا ہر فرد، ہر مسلمان، ہر مومن اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرے، اور آیت مبارکہ میں تاکید کتنی ہے، حق کا تقاتی، اتنا تقوی اختیار کرو جیسے کہ اس کا تقوی اختیار کرنے کا حق ہے. یعنی ساری زندگی میں اللہ کے احکامات کو توڑنے سے بچو، اللہ کی نافرمانی سے بچو. ہرگز نہیں مرنا مگر حالت فرما برداری میں، موت نہ آئے مگر فرما برداری کی حالت میں. تو اللہ سے دعا کیجئے اللہ تعالی ہمیں فرما برداری کی حالت میں موت عطا فرمائے. دوسری آیت کریمہ آیت نمبر 103 ہے، سورہ آل عمران کی بڑی مشہور و معروف آیت مبارکہ ہے، جس میں اللہ پاک نے یہ لائے عمل دیا کہ یہ اہل ایمان آپس میں جڑیں گے کیسے. جیسے عمارت بنانی ہوتی ہے تو بلاکس ہوتے ہیں، اینٹیں الگ الگ ہوتی ہیں، لیکن ان کو الائن کر کے جمع کیا جاتا ہے، ایک الائنمنٹ کے ساتھ رکھا جاتا ہے. تو یہ اہل ایمان آپس میں جڑیں گے قرآن حکیم کی بنیاد پر. قرآن حکیم وہ مٹیریل ہے، وہ سامان ہے کہ جس کے ذریعے مسلمان آپس میں یونائٹڈ ہو سکتے ہیں. فرمایا، واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا، اور تم سب مل کر اللہ تعالیٰ کی رسی یعنی قرآن حکیم کو مضبوطی سے تھام لو، اعتصام بحبل اللہ، ولا تفرقوا، اور تفرقے میں نہ پڑو. واذکروا نعمت اللہ علیکم اذ کنتم اعداء، اور اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کو یاد رکھو جب تم آپس میں دشمن تھے. پس منظر میں اہل مدینہ میں خاص طور پر اوس اور خزرج کا قبیلہ ہے، یہ دونوں کے دونوں مسلمان ہو گئے تھے، سردار اوس کے بھی اور خزرج کے بھی، لیکن اسلام کے آنے سے پہلے دور جاہلیت میں ان کے درمیان آپس میں شدید نفرتیں تھیں، بغض تھا، عداوت تھی اور لڑائی تھی. لہذا اللہ تعالیٰ نے فرمایا، واذکروا نعمت اللہ علیکم، اور اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کو یاد رکھو جو تم پر ہوئی، اذ کنتم اعداء، جبکہ تم آپس میں دشمن تھے. فألف بین قلوبکم، تو اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں میں الفت پیدا کر دی، محبت پیدا کر دی. فأصبحتم بنعمتی اخوانا، تو اللہ تعالیٰ کی نعمت سے تم آپس میں بھائی بھائی بن گئے. وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، اور تم تو آگ کے دہانے پر پہنچ چکے تھے. فَأَنقَذَكُم مِّنْهَا، تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس آگ سے بچا لیا. كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ، اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی آیات تمہارے سامنے واضح فرماتا ہے. لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، تاکہ تم ہدایت یافتہ ہو سکو. الحمدللہ پچھلے جمعے اعتصام بحبل اللہ کے حوالے سے ایک گزارش کی گئی تھی کہ قرآن حکیم سے مضبوطے سے جڑنے سے کیا مراد ہے. قرآن حکیم کو مضبوطی سے تھامنے سے کیا مراد ہے؟ ہم سب مل کر قرآن حکیم کے 5 حقوق ادا کریں گے تو یہ احتسام بھی حمد للہ ہوگا. پہلا حق کیا ہے اس کا؟ پہلا حق یہ ہے کہ اس کو مانا جائے کہ یہ اللہ کی کتاب. پہلا حق قرآن حکیم کا ایمان لانا. اس پر الحمدللہ پچھلے جمعے کافی تفصیل سے بات کر لی ہے، تازہ کر لیجئے. دل کی گہرائیوں سے یقین رکھنا کہ یہ اللہ کا کتاب. 2 عرب سے زیادہ مسلمان ہیں الحمدللہ دنیا میں جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، جو قرآن پر ایمان رکھتے ہیں. لیکن یہ ایمان اس کے 2 درجے ہیں. پہلا درجہ کہلاتا ہے اقرار باللسان، زبان سے اقرار کرنا. تو الحمدللہ ہم بھی ان لوگوں میں شامل ہیں جو قرآن حکیم کو اللہ کا کلام مانتے ہیں. لیکن دوسرا درجہ تصدیق بالقلب، دل کی گہرائیوں کے ساتھ یقین رکھنا. ظاہر بات ہے اس میں ہم سب میں کمی ہے، کہیں کسی میں زیادہ کسی میں کمی، کسی میں زیادہ کسی میں کم ہے. تو بہرحال پہلا حق قرآن حکیم کا یہ ہے کہ ہم اس کو مانیں، اس پر ایمان رکھیں کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، محفوظ کتاب ہے، آخری کتاب ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت کا سب سے زیادہ اہم ترین ڈاکومنٹ جو ثبوت ہے وہ قرآن حکیم ہے. قرآن حکیم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا بھی تذکرہ کیا. آج انشاءاللہ دوسرے حق پر بات کریں گے. قرآن حکیم کا دوسرا حق یہ ہے کہ اس کی روزانہ تلاوت کی جائے. تلاوت قرآن حکیم یہ قرآن کا حق ہے. نازل کیوں ہوا قرآن حکیم؟ ظاہر بات ہے یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام ہے، اور کلام کو پڑھنا، اس کو صحیح تجوید کے ساتھ پڑھنا ہی اس کا دوسرا حق ہے. سورہ بقرہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے والذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتی، اور وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب عطا فرمائی ہے وہ کتاب کو پڑھنے کا حق ادا کرتے ہیں، تلاوت کا حق ادا کرتے ہیں. اولئک یؤمنون بھی، یہی لوگ ہیں جو اس پر ایمان رکھتے ہیں. تو اللہ سے دعا کر لیجئے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں قرآن حکیم کی صحیح تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تلاوت کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ ہم عام طور پر تلاوت سمجھتے ہیں جو عربی ٹیکسٹ ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں اس کو ہم تلاوت سمجھتے ہیں. تلاوت کے بنیادی معنی ہوتے ہیں پیچھے پیچھے چلنا، تلا یتلو فالو کرنا. تو تلاوت اصطلاحی معنوں میں تلاوت کیا کہلاتی ہے؟ قرآن حکیم کے الفاظ کے پیچھے پیچھے چلنا، فالو کرنا. اور اس کے ظاہر بات ہے آداب بھی ہیں. تو الذین آتیناہم الکتاب، اور وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب قرآن عطا فرمایا ہے، یتلونہ حق کا تلاوت، وہ اس کی تلاوت کا حق ادا کرتے ہیں اور یہی اس پر ایمان رکھتے ہیں. تو قرآن حکیم پر ایمان کا لازمی تقاضا اس کی صحیح تجوید کے ساتھ تلاوت. اب آئیے اس حوالے سے کرنے کے کام کیا ہیں. سب سے پہلے کرنے کا کام یہ کہ قرآن حکیم کی تلاوت سیکھنی پڑے گی. ایک قراءت ہے، ایک تلاوت، دونوں میں فرق ہے. قراءت کے لیے قاری ہوتے ہیں، بڑے بڑے قراء ہوتے ہیں، لیکن تلاوت ہر مسلمان پر واجب ہے، ہر مسلمان پر لازم ہے. لہذا اس کا پہلا ادب کیا ہے کہ قرآن حکیم کو صحیح طور پر پڑھنے کی کوشش کی جائے. صحیح طور پر پڑھنے کا فائدہ کیا ہوگا؟ قرآن حکیم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو الفاظ استعمال کیے ہیں عربی ٹیکسٹ کے حوالے سے، عربی گرامر کے اعتبار سے، یہ بڑا حساس مسئلہ ہے کہ اگر وہ صحیح طور پر پروناؤنس نہیں کیا جائیں، صحیح طور پر ادا نہ کیا جائیں، تو ان کے معنی بدل جاتے ہیں، الفاظ بدل جاتے ہیں. مثال کے طور پر ہم پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، تمام شکر تمام تعریف اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا رب ہے. اب یہ ہا ہے الحمد، اس کو ہا پڑھیں گے تو معنی دوسرے ہو جائیں گے. ایک زیادہ حساس مسئلہ میں آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں تو بات زیادہ سمجھ میں آ جائے گی. عربی زبان میں 2 قاف ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے قاف جس پہ نقطہ لگتا ہے، اس سے ایک لفظ بنتا ہے قلب. قلب، قلب کے مطلب کیا ہوتے ہیں؟ قلب کا مطلب ہوتا ہے دل. اور ڈنڈی والا قاف جو ہوتا ہے قلب، اس کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ دونوں الفاظ قرآن میں آئے ہیں. ڈنڈی والا قاف جو قلب، اس کے معنی ہوتے ہیں کتا. اب اگر آیت مبارکہ میں پڑھوں، صرف سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، تو آپ کے سمجھ میں آ جائے گی حساسیت کیا ہے. قرآن حکیم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر قرآن نازل کرنے کا تذکرہ کیا. فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ، فَإِنَّهُ نزلہ قلبی کا بیزن اللہ, تو جبرائیل نے تو آپ کے قلب آپ کے دل پر اس کو نازل کیا ہے اللہ کے حکم سے. اب اگر یہاں قاف کے بجائے کاف پڑھ لیا جائے تو کیا ہوگا؟ کفری الفاظ, مطلب یعنی ایمان سے ہی اسلام سے ہی نکلنے کا خطرہ پڑتا. تو بہرحال اس حوالے سے توجہ کی ضرورت ہے کہ صحیح تجوید کے ساتھ صحیح پروناؤنسیشن کے ساتھ قرآن حکیم کی تلاوت کرنا. اب بہت سارے مسئلے یہ ہوتے ہیں کہ ہماری زبان تو عربی نہیں ہے, زبان یار من ترکی و ترکی نمی دانم, میرے دوست کی زبان ترکی ہے اور مجھے ترکی زبان آتی نہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جس زبان میں قرآن حکیم نازل کیا وہ کون سی زبان ہے؟ انا انزلنا قرآنا عربیا لعلکم تعقلون, ہم نے اس قرآن حکیم کو عربی زبان میں نازل کیا تاکہ تم اسے سمجھو. تو اگلا مرحلہ سمجھنے کا بھی ہے, لیکن اس سے پہلے صحیح تجوید کے ساتھ صحیح پروناؤنسیشن کے ساتھ قرآن کو پڑھنا بھی ضروری ہے. لہذا آئیے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح طور پر قرآن حکیم کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. ظاہر بات ہے یہ پریکٹس سے آئے گا, یہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک دن میں پورا قرآن آپ صحیح تجوید سے پڑھنا شروع کر دیں. اس کے لیے مستقل ایکسرسائز ہے, ایک پریکٹس ہے, ایک مشقت ہے. الحمدللہ ہمارے یہاں مدارس کا سلسلہ ہے, اور باخدا عرض کر رہا ہوں یہ بہت بڑا احسان ہے اللہ تعالیٰ کا ہم پر, پاکستانیوں پر, ہندوستانیوں پر, بنگلہ دیش کے مسلمانوں پر, کہ یہاں مدارس ہیں, مکاتب ہیں, قراء ہیں, وفاد کرام ہیں. ورنہ دنیا میں بہت سارے ایسے مسلمان بھی ہیں کہ جہاں پر یہ سہولت حاصل نہیں ہے, مدرسہ ہی نہیں, مساجد ہی نہیں. تو جہاں مدرسہ اور مسجد نہیں وہاں پہ قاری نہیں, وہاں قرآن حکیم پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ نہیں. رشیا چلے جائیں وہاں بہت بڑا مسلمانوں کا ایک بڑا زبردست نظام ہے, لیکن ایک بہت عرصے تک رشیا سے آزاد ہونے والے جو ممالک تھے وہ 70-80 سال بعد آزاد ہوئے تو ان کو کلمہ تک پڑھنا نہیں آتا. قرآن پڑھنا تو بہت دور کی بات ہے, کلمہ پڑھنا نہیں آتا, وہ نام کے مسلمان ہیں. تو بہرحال اللہ کے فضل و کرم سے الحمدللہ ہمارے یہاں مساجد بھی ہیں, مکاتب بھی ہیں, قرآ بھی ہیں. اب ضرورت اس بات کی ہے کہ تھوڑے پیسے خرچ کیے جائیں. تھوڑا سا وقت نکالا جائے اور فجر کے بعد یا مغرب کے بعد قاری حضرات سے ٹائم لے کر باقاعدہ اپنی تجوید کو درست کر لیا جائے. کریں گے انشاءاللہ. قاری صاحبان سے ٹائم لینا پڑے گا, ٹائم لے کر کم از کم 20 سورتیں, کم از کم عرض کر رہا ہوں کہ وہ سورتیں کہ جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں سورہ 3 سے لے کر ناس تک, وہ تو صحیح تجوید کے ساتھ پڑھیں نا, صحیح پروناؤنس کے ساتھ. سورہ فاتحہ ہم صحیح پڑھ سکیں اور قرآن حکیم کے وہ مقامات جو ہم یاد کرتے ہیں پہلے اگر کسی قاری صاحب کو سنا دیں صحیح تجوید کے ساتھ تو پھر یاد کرنا بھی آسان ہو جائے گا انشاءاللہ. تو بہرحال قرآن حکیم کو اس کا دوسرا حق ہے کہ اس کی تلاوت کی جائے, لیکن یہ تلاوت روزانہ ہونی چاہیے یا سالانہ ہونی چاہیے؟ اب یہ دلچسپ سوال میں خاص طور پر اس لیے کرتا ہوں کہ ہمارے معاشرے میں قرآن حکیم پڑھا جاتا ہے الحمدللہ, لیکن کون سے مہینے میں زیادہ؟ پورے اہتمام کے ساتھ رمضان میں تراویح کا پڑھی جاتی ہے, انفرادی سطح پر قرآن حکیم پڑھا جاتا ہے, لیکن اس کے بعد 11 مہینے قرآن حکیم سے ہمارا تعلق کیسا رہتا؟ برانی منائی ہمارے گھروں میں قرآن حکیم پر مٹی پڑی ہوئی ہوتی, ڈسٹ پڑی ہوئی ہوتی ہے, ڈسٹ, کیونکہ روزانہ صفائی نہیں ہو پا رہی ہوتی, پڑھا نہیں جا رہا ہوتا. تو بہرحال یہ المیہ ہے ہمارا, المیہ کہ اس کو روزانہ پڑھنے کے بجائے سالانہ پڑھا جاتا, یا زیادہ سے زیادہ قرآن خوانی ہوتی ہے, جب کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو تلاوت قرآن حکیم کا اہتمام کیا جاتا ہے ایصال ثواب یا حصول ثواب کے لیے. بہرحال یہ بھی غنیمت تو ہے لیکن یہ حق نہیں ہے. حق یہ ہے کہ اس کی روزانہ تلاوت ہو اور ترتیب سے ہو. ترتیب پہ ذرا فوکس کر رہا ہوں. قرآن حکیم کا ایک تلاوت کا انداز یہ ہے کہ کہیں سے بھی رینڈملی پڑھ لیا جائے, لیکن زیادہ مناسب طریقہ یہ ہے جو لاجیکل بھی ہے کہ 30 پارے ہیں, 30 سورتیں, 114 سورتیں ترتیب سے ہیں نا, سورہ فاتحہ سے لے کے ناس تک, تو ان کو ترتیب کے ساتھ ہی پڑھا جائے. اور علماء کرام ہماری رہنمائی کرتے ہیں الحمدللہ کہ اگر روزانہ ایک پارا پڑھ لیا جائے چاند کی تاریخوں کے اعتبار سے, تو روزانہ اگر ایک پارا پڑھ لیا جائے ترتیب سے تو مہینے میں انشاءاللہ قرآن حکیم کی تلاوت ایک مہینے میں ایک مرتبہ ضرور پوری ہو جائے. بہرحال کوشش تو کرنی ہے مسلسل, نمازوں کے ساتھ کر لیں تو بہت ہی اچھا ہے, فجر کے بعد، مغرب کے بعد، عشاء کے بعد ٹائم ہوتا ہے. ظہر اثر میں ٹائم ذرا شارٹ ہوتا ہے، آفس ورکنگ ہوتی ہے، بزنس کا معاملہ ہوتا ہے، لیکن عشاء کے بعد پڑھ سکتی ہیں. زیادہ بہترین وقت کون سا ہوتا ہے؟ جب قوم ساری رات جاگ کر آرام کر رہی ہوتی ہے. کون سا وقت ہوتا ہے؟ فجر کا. سب سے بہترین وقت قرآن حکیم پڑھنے کا فجر کا وقت ہے. اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کا اعلی مشہودہ. بہرحال یہ بھی ہیبٹ، عادات، اچھی عادات میں سے ہے کہ اگر ہم خود پڑھیں گے تو ہمارے گھر میں ایک ماحول بنے گا، اور انشاءاللہ ہماری اولاد بھی ہمارے ساتھ پڑھے گی. ایک زمانہ تھا جب فجر کے بعد کون سی سورت پڑھی جاتی تھی، گھروں سے آواز آتی تھی. ہندوستان پاکستان میں یہ بہت عرصے تک رہا، سورہ یاسین کی تلاوت کی جاتی تھی صبح کے وقت. تو یہ ماحول بنتا ہے، آپ خود پڑھیں گے تو آپ کی اولاد پڑھے گی. خود نہیں پڑھیں گے، خود سوتے پڑے رہیں گے تو اولاد کیوں کرنا پڑھنے لگے، اس کے پاس اور دیگر کام ہے کرنے کے. تو بہرحال تلاوت قرآن حکیم روزانہ اور ترتیب کے ساتھ، صحیح پروناؤنسیشن کے ساتھ، یہ اس کا حق ہے. پھر ایک بات اور بھی ذہن میں رکھ لیجئے، یہ علمی نقطہ، اس کے ساتھ ساتھ ایک روحانی بات بھی عرض کر دیتا ہوں. یہ قرآن حکیم اگر اللہ کا کلام ہے، تو اگر کلام ہے تو یہ ہماری روح کی غذا بھی ہے. نغمہ وہی ہے نغمہ کہ جس کو روح سنے اور روح سنائے. جھوٹی ہے ہر ایک مسرت، روح اگر تسکین نہ پائے. نغمہ وہی ہے نغمہ کہ جس کو روح سنے اور روح سنائے. لہذا ایک دن میں کتنی نمازیں فرض ہیں؟ اور فرض نماز کا لازمی جز کیا ہے؟ تلاوت قرآن حکیم. لہذا تین نمازیں ایسی ہیں جس میں جہری تلاوت ہوتی ہے، جو سورج کی غیر موجودگی میں ہوتی ہیں، وہ کون کون سی ہیں؟ فجر، مغرب اور عشاء. تلاوت جہری ہوتی ہے، زور سے پڑھے جاتے ہیں. لہذا قرآن حکیم کو توجہ کے ساتھ سننا، پڑھنا اور سننا خاص طور پر نماز میں، یہ باعث اجر و ثواب بھی ہے. اور جب قرآن حکیم کی تلاوت کی جا رہی ہوتی ہے تو خاموشی سے سننا چاہیے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب قرآن حکیم کی قراءت کی جا رہی ہو، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، جب قرآن حکیم کی قراءت کی جا رہی ہو تو خاموش رہو اور غور سے سنو. استماع کہتے ہیں غور سے، توجہ کے ساتھ سننے کو، تاکہ تم پر رحم کیا جائے. تو قرآن حکیم کا پڑھنا تو باعث اجر و ثواب ہے ہی، قرآن حکیم کو سننا بھی باعث اجر و ثواب ہے. قرآن حکیم کو عظمت کے ساتھ، دل کی آمادگی کے ساتھ سننا، یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت حاصل کرنے کا ذریعہ. پھر جیسے میں نے عرض کیا، یہ روزانہ ہے، تلاوت قرآن حکیم ہے، تو اس کی پریکٹس کرنا، خاص طور پر حفاظ کرام، بہت بڑا احسان کیا اللہ تعالیٰ نے، ہماری اولاد کو حافظ قرآن بنا دیا. الحمدللہ میرے دو بچے حافظ قرآن ہیں، ایک بیٹا ایک بیٹی. بڑی خوشی ہوتی ہے گھر میں جب وہ قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور تراویح میں جب قرآن سناتا ہے بیٹا، تو آپ اندازہ ہی نہیں لگا سکتے کتنی خوشی ہوتی ہے. بیٹی جب روزانہ قرآن پڑھتی ہے، گھر میں ماحول بنا ہوا ہے. تو بہرحال حفاظ کرام پر تو یہ اللہ تعالیٰ کا بے انتہا احسان، بہت بڑا احسان. اب ان کی ذمہ داری اور زیادہ بڑھ گئی ہے. قرآن کو یاد تو کیا، قرآن کو روزانہ پڑھنا بھی ہے. حفاظ کرام بھی عام طور پر کوتاہی کر رہے ہوتے، نہیں پڑھ پا رہے ہوتے، رمضان سے ایک مہینے پہلے تیاری شروع کرتے ہیں. تو یہ روزانہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نعمت ملی ہے، روزانہ پڑھنا. ایک پارہ روزانہ پڑھیں گے انشاءاللہ، حفاظ کرام اگر موجود ہوں، یا سنتے ہیں بعد میں خطاب جمعہ، تو بہرحال ان کے لیے گزارش یہ ہے کہ کم از کم ایک پارہ حفظ کا ریپیٹ کرنا، دہرانا، گردان کرنا ضروری ہے. نہیں کریں گے تو بھول جائیں گے. اس کے بعد قرآن حکیم کا تیسرا، پہلا کیا تھا؟ اس پر ایمان لانا کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، محفوظ کتاب ہے، مکمل کتاب ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت کی گواہی ہے. اس کا دوسرا حق یہ ہے کہ اس کی روزانہ تلاوت کی جائے صحیح تجوید کے ساتھ. تیسرا حق اس کا یہ ہے کہ اس کو سمجھا جائے. اس پر انشاءاللہ آئندہ بھی تفصیل سے بات کریں گے. لیکن میرے مخاطبین اس وقت وہ حضرات و خواتین ہیں خاص طور پر، جنہوں نے دنیا کا کوئی علم بغیر سمجھے نہیں پڑھا. کلاس ون سے بھی جو کچھ پڑھتے ہیں سمجھ کے پڑھتے ہیں نا، سمجھ کے پڑھتے ہیں. آج کل چائنیز پڑھائی جا رہی ہے گریجویٹس کو، فرینچ پڑھائی جا رہی ہے، فورن لینگویج کے طور پر یونیورسٹیز پڑھا رہی ہوتی ہیں، اور پڑھتے ہیں. زبان کی حیثیت میں پڑھا جاتا ہے، فورن لینگویج سیکھنی ہے، عربی سیکھنی ہے. تو بہرحال قرآن حکیم کا تیسرا حق یہ ہے کہ اس کو سمجھا جائے. اب دعا کر لیجیے اللہ پاک سے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. توفیق ہے، معاشرے میں عام ٹرینڈ پڑھنے کا تو ہے، پڑھتے ہیں ثواب کے لیے، لیکن سمجھنے کے اعتبار سے زیادہ توجہ نہیں ہوتی. قرآن حکیم میں اللہ پاک فرماتا ہے سورہ یوسف میں، الذین آتیناہم الکتاب. سورہ بقرہ کی آیت مبارکہ میں نے پڑھی، سورہ یوسف میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے انا انزلنا قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، اس قرآن کو ہم نے عربی زبان میں نازل کیا ہے تاکہ تم اس کو سمجھو. تو سمجھنے کے لیے دنیا کی سسٹمیٹک سائنٹیفک لینگویج اگر کوئی ہے، بہترین زبان اگر کوئی ہو سکتی ہے تو وہ عربی زبان ہے. تو عربی زبان سیکھنے کے حوالے سے کوشش کیجئے. ظاہر بات ہے اس کے ڈفرینٹ لیولز ہوں گے، درجہ ہوگا. ایک شخص جو ساری زندگی گزار چکا وہ آپ سمجھ نہیں پائے گا، نہیں پڑھ پائے گا. لہذا وہ اگر ترجمہ پڑھ لیں، تراجم پڑھ لیں، ٹرانسلیشن پڑھ لیں، مفہوم پڑھ لیں، سن لیں. سن نہیں پڑھ نہیں پا رہا تو سن تو سکتا ہے، بہرا تو نہیں ہو گیا خدا نخواستہ. تو سننے کے موقع بھی موجود ہیں بہت سارے، ٹرانسلیشن جو ہیں آڈیو فارم میں بھی موجود ہے. اسلام 360 جو ہے واٹس سافٹ ویئر ہے، اس میں وہ سارے آڈیو بھی موجود ہیں، ویڈیو بھی موجود ہیں، آڈیو موجود ہیں اور ٹیکس بھی موجود ہے. تو اس کو سمجھنے کی کوشش کرنے کی بہرحال ایفرٹ کی جائے. اور اس کے لیے کوئی ایج فیکٹر نہیں ہے، جب اللہ تعالیٰ ہدایت دے دے. کیا خیال ہے، چھوٹی عمر میں دے دے تو چھوٹی عمر میں صحیح. وفاد کرام، یہ چھوٹے معصوم بچے جو بیٹھے ہوئے ہیں، یہ جین زی جو ہے، یہ تو ہمارے مستقبل ہے. یہ مسجد میں آئیں گے، دین سیکھیں گے، قرآن سیکھیں گے، عربی سیکھیں گے، نماز سیکھیں گے. انہوں نے ہی آگے لیڈ کرنا، انہوں نے ہی آگے راہبر بننا، رہنما بننا. تو ان کو پاکیزہ ماحول فراہم کرنا کس کی ذمہ داری ہے؟ پیرنٹس کی ذمہ داری ہے کہ اپنے گھر میں ایسا ماحول فراہم کیا جائے، چاہے کسی بھی ذریعے سے ہو. لیٹسٹ کمیونیکیشن ریسورسز ہمارے پاس موجود ہیں، واٹس ایپ گروپس موجود ہیں، سوشل میڈیا موجود ہے، لیپ ٹاپ اگر گھر میں موجود ہے تو اس پہ بھی کیا جا سکتا. بہرحال سمجھنے کے لیے بہت سارے فورم ہیں، بہت سارے فورم. اصل چیز یہ ہے کہ ایک جذبہ ہو، ایک اسپرٹ ہو سیکھنے کے اعتبار سے. بہرحال بہت سارے ایکسکیوز بھی کہتے ہیں، اب ہم اتنے بوڑھے ہو چکے ہیں کیا کریں. بھائی اللہ تعالیٰ کی عمر نہیں دیکھی جاتی، اللہ تعالیٰ کیا تو جذبہ دیکھا جاتا ہے. جذبہ ہو پاکیزہ ماحول کے اعتبار سے سیکھنے کا. نہیں پڑھ سکتے تو آپ درس قرآن میں شریک تو ہو سکتے ہیں. یہاں 1:15 بجے خطاب شروع ہوتا ہے اور 1-2 آیتیں مبارکہ پڑھتے ہیں اگر تھوڑا سا موقع ملے، توفیق مل جائے اللہ پاک کی، تو ذرا جلدی تشریف لے آئیے. تو جو ٹیکس پورا خطبے کا جو ٹیکس ہوتا ہے وہ پورا سمجھ میں آ جائے، ریفرنس کانٹیکسٹ کے اعتبار سے بھی. بہرحال سمجھنے کی کوشش کرنے کے لیے افضل یہ ہے کہ عربی زبان سیکھی جائے، اور خاص طور پر عربی گرامر پڑھی جائے. اس کے لیے بھی الحمدللہ بہت ساری ایفرٹس لوگ کرتے ہیں. قرآن انسٹیٹیوشن ہیں، قرآن اکیڈمیز ہیں، قرآن کورسز کروا رہے ہوتے ہیں. ظاہر بات ہے یہ مدارس کے لوگوں کو نہیں کروایا جا رہا، مدرسے میں تو عربی زبان پہلے دن سے پڑھائی جا رہی ہے، ان کی تو لینگویج بھی عربی ہے، وہ تو سب کچھ. یہ ان لوگوں کے لیے ایفرٹس ہوتی ہیں کہ جو جدید تعلیم یافتہ ہیں، جنہوں نے انگریزی اتنی پڑھی کہ انگریزوں کو پڑھاتے ہیں. میرے ایک جاننے والے ہیں، امریکہ کینیڈا سوری انگلینڈ میں پڑھاتے ہیں، انگلش پڑھاتے ہیں. پڑھاتے ہیں کس کو؟ ہیں انگریزوں کو. تو سوال ہوگا نہیں ہوگا کہ انگریزوں کو انگلش پڑھا رہے ہو. ایک ڈنمارک میں گئے بھائی صاحب، انہوں نے ڈینش لینگویج سیکھی. وہاں پر پڑھانے کے لیے آپ کو ڈینش لینگویج آنی چاہیے، آپ پڑھا ہی نہیں سکتے. تو عربی تو آتی تھی ان کو، ڈینش لینگویج سیکھی اور ڈینش میں پڑھا رہے. تو جاپنیز، چائنیز، دنیا کی مشکل ترین زبانیں ہیں یہ مسلمانوں کے لیے، خاص طور پر اردو بولنے والوں کے لیے. عربی زبان آسان ترین زبان، اور اس کے لیے الحمدللہ 1-2 اچھی باتیں جو پچھلے دنوں ہوئی ہیں وہ آپ سے شیئر کر لیتا ہوں. صرف یہ تہذیب سے نعمت کے طور پر کر رہا ہوں. قرآن اکیڈمیز بھی ہیں جو کہ گرامر وغیرہ کراتی ہیں، لیکن اب آن لائن معلم القرآن کے نام سے، معلم القرآن ڈاکٹر عبید الرحمان بشیر صاحب، ان کا یہ پورا کورس ہے. اور یہ ایچ ای سی نے ریکمینڈ کیا، بلکہ لازم قرار دے دیا کہ گریجویشن میں انڈر گریجویٹ، ایم ایس سی، ایم اے ایس، پی ایچ ڈی، سب کو یہ کورس کروایا تھا. اس کے لیے جن لوگوں نے بھی محنت کی، کانسٹیٹیوشن بنوایا، اور اسی طرح سینٹ میں بات اٹھائی، پارلیمنٹ میں بات اٹھائی، پھر ایچ ای سی کو لکھا، جن لوگوں نے بھی ایفرٹ کیا انہوں نے اپنے لیے آخرت کا اجر بنا لیا. اور جو پڑھائیں گے ظاہری بات ہے، لیکن اب کرنے کا اصل کام یہ ہے کہ یہ صرف اسٹوڈنٹ کے لیے نہیں ہے، یہ ہر عمر کے مرد اور عورت کے لیے. اور ہمارے گھر میں الحمدللہ یہ جو انٹرنیٹ کی سہولت موجود ہے، اس کے ذریعے ہم معلم القرآن .com پر ڈاکٹر عبید الرحمان بشیر صاحب کے ویڈیو لیکچر، آڈیو لیکچر، پی ڈی ایف بک وہ سب کچھ پڑھ سکتے. اب جذبہ چاہیے صرف سیکھنے کا, اور بہرحال اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ میں اس کی توفیق عطا فرمائے. جب تک عربی زبان نہیں آتی تو ترجمہ پڑھیں. معارف القرآن مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ کی بڑی زبردست تفہیم تشریح کی ہے انہوں نے, اور اسی کو آسان کر دیا مفتی محمد تقی صاحب نے, تقی عثمانی صاحب نے الحمدللہ وہ بھی آسان ترجمہ کر دیں. تو اب سوال یہ ہے کہ تراجم کس کے لیے کیے گئے؟ تفہیم القرآن, ترجمہ القرآن, بہترین تفسیر تحریکی اعتبار سے, حرکت کے اعتبار سے تفہیم القرآن کا مطالعہ کر لیا جائے. بے شمار تفاسیر ہیں, ضیاء القرآن, فی ظلال القرآن, تدبر قرآن, سارے کے سارے قرآن ہی کو ایکسپلین کر رہے ہیں, اور الحمدللہ اپنے اپنے پوائنٹ آف ویو سے ایک بہترین تفسیر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. جذبہ چاہیے قرآن حکیم کو پڑھنے پڑھانے کا. پڑھیں گے انشاءاللہ. میرا کام صرف موٹیویٹ کرنا ہے, جذبہ دلانا ہے, باقی کرنا آپ نے خود ہے. میں ماحول آپ نے خود بنانا ہے, گھر کا ماحول خود بنانا ہے, دوستوں میں, اپنے آفس کولیگس میں, اپنے لوگوں کے قرآن کا تذکرہ کرنا. جمعے کے دن کون سی سورت پڑھنی چاہیے, کون سی سورت پڑھنی چاہیے؟ سورہ کاف. الحمدللہ لوگ پڑھتے بھی ہیں. سمجھتے کتنے لوگ ہیں, کتنے پرسنٹ لوگ سمجھتے ہیں, کیا مفہوم بیان ہو رہا ہے, کیا کانٹیکس ہے؟ کہ اکثر اب اسے سمجھ نہیں ہے مفہوم. ثواب کے لیے پڑھے جا رہے ہیں, تو ثواب کے لیے پڑھیں گے تو ثواب تو ملے گا, اس میں کوئی شک ہی نہیں. ہدایت کب ملے گی؟ ہدایت اس وقت ملے گی جب اس کو سمجھ سمجھ کے پڑھیں گے. تو اللہ سے دعا کیجئے اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں قرآن حکیم کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تین حقوق کا تذکرہ میں نے کر دیا الحمدللہ. پہلا حق قرآن حکیم کا یہ ہے کہ اس پر ایمان لایا جائے کہ اللہ کی کتاب ہے, میرے اللہ کی کتاب, میرے رب کی کتاب. تنہائی میں میرے اس لفظ کو ذرا سوچئے گا, میرے اللہ کی, میرے رب کی, میرے پروردگار کا پیغام ہے, میرے نام ہے. پھر دوسرے نمبر پر اس کی روزانہ تلاوت سمجھ سمجھ کر تجوید کو صحیح پروناؤنسیشن کے ساتھ, اور تیسرے نمبر پر اس کو سمجھنے کی کوشش کی جائے, عربی زبان سیکھی جائے. اللہ پاک نے اگر عربی زبان کو پسند کیا ہے اپنے آخری زمان اپنی کتاب کے لیے, تو عربی زبان سیکھی جائے. نماز عربی میں پڑھتے ہیں, خطبہ عربی میں ہے, اذان عربی میں. پوری دنیا میں نماز کون سی زبان میں ہوتی ہے؟ اذان کون سی زبان میں ہوتی ہے؟ حج کا خطبہ عربی میں ہوتا ہے. تو اتنی عربی تو ضرور آنی چاہیے کہ جب مولوی صاحب کھڑے ہو کے اللہ رسول کی بات کر رہے ہوں تو سمجھ میں آ رہا ہو. پڑھے لکھوں لوگوں سے بات کر رہا ہوں میں, گاؤں دیہات کے لوگوں سے بات نہیں کر رہا. کچھ سمجھ میں آ رہا ہوں کہ کیا فرما رہے ہیں, کچھ اللہ کا کلام, کو رسول کی بات علیہ الصلاۃ والسلام, کمیونیکیشن ہو سکے. تو اللہ سے دعا کیجیے اللہ پاک ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.